أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات آج کی ہماری مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی پانچویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان عبادت ہی حیات ہے اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ زاریات کی 56 آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے خلق نہیں کیا جنوں انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں, صرف میری عبادت کریں. یعنی ہماری خلقت کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے, اور میں نے گزشتہ کی مجالس میں اس کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں. پہلی مجلس میں میں نے یہ بتلایا کہ خلقت کی شروعات کہاں سے ہوئی, کیونکہ آیت خلق سے شروع ہو رہی ہے خلقتو, تو سب سے پہلے جو چیز اللہ نے خلق کی وہ عقل تھی, اور عقل کو وہ صلاحیت دی گئی کہ جو اللہ کے پاس بدرجہ اتم ہوتی ہے. عقل کو علم دیا گیا, اختیار دیا گیا, ارادہ دیا گیا, اور قدرت دی گئی, جو اللہ کے پاس یہ سب بے انتہا ہوتے ہیں, تاکہ پہلی خلقت اللہ کو پہچان سکے. اس میں یہ سب چیزیں ایک مقدار کے لیے جو اللہ نے مناسب سمجھا رکھ دیں. اس بات کو میں نے دوسری مجلس میں فری ول یا انسان کے اختیار کو کہاں پر ہم کو ڈھونڈنا چاہیے, اور مادی فلاسفہ اس کو, میٹیریلسٹک فلاسفرز اس کو کہاں ڈھونڈ رہے تھے, اور کیوں ان کو مشکل ہوئی اس بات کو سمجھنے کہ انسان کے پاس اختیار ہے. میٹیریل چاہے کتنا بھی ہو وہ اختیار کا سبب نہیں بنتا. اس پر میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ایک چمپینزی 98% ہمارے ساتھ کامن ڈی این اے رکھتا ہے, لیکن کوئی اس کو اختیار رکھتا ہے کہہ کر نہیں کہتا. تو مادی چیز اختیار کا سبب نہیں بنتی, انسان کی ذاتی انہیرنٹ کوالٹی تھی کہ کیونکہ اس کو عقل دی جا رہی تھی اس لیے اس کو اختیار ہے, اس کی ذات میں اختیار ہے. اس کو بنا کر اختیار نہیں دیا گیا, بنوٹ میں اختیار رکھ دیا گیا. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نکالا جا سکتا. یعنی اگر ہم ہیں تو ہمارے میں علم کی بھی صلاحیت ہے, اختیار کی بھی صلاحیت ہے, ارادے کی بھی صلاحیت ہے, اور جتنی اللہ دنیاوی طاقت دے گا اس کے مطابق ہم سے کام لے گا. اور وہ مشہور آیت کے مطابق کہ جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ کس پر ہم کسی پر بھی اس کی نفس سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی طاقت رہے گی اتنی ہی تم کو ذمہ داری دی جائے گی. اس میں پھر تیسری مجلس میں میں نے یہ بتلایا کہ انسانی عقل کس طریقے سے ہیومن سویلائزیشن کو لیڈ کی, یعنی میٹیریل نہیں, انسانی فارم نہیں, بلکہ انسان کی ذات میں جو روح اللہ نے نفقت و فی ہے مر روحی اپنے سے نسبت دی, اور وہ روح عقل کیری کرتی ہے, اور وہ روح عقل کیری کرتی ہے. تو تیسری مجلس میں میں نے یہ بتلایا کہ مثالیں دی مختلف سائنس کی, جہاں پر یہ بتلایا کہ کس طریقے سے فزکس میں, کس طریقے سے دوسرے علوم میں یہ بات ثابت ہوئی, پہلے عقلی طور پر اور بعد میں پھر تجربے سے اس کو سمجھا گیا. چوتھی مجلس میں میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان کسی طریقے سے مادی علوم سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, یہ اشارہ کر سکتی ہیں, اللہ پر یقین ایجاد نہیں کر سکتی. اس میں بڑی بڑی لمبی فلسفی بحثیں ہیں، لاجک کی بحثیں ہیں، انڈکٹیو لاجک کی بحثیں ہیں، ڈیڈکٹیو لاجک کی بحثیں ہیں، یہ مختلف طریقوں کی بحثیں ہیں جہاں پر وہ بالکل ٹیکنیکل مسئلہ ہو جاتا ہے. میں ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاتا، مگر ایک بات خلاصہ یہ ہے کہ انسان پر پوری پوری دلیلیں لا کر رکھ دی جائیں، تب بھی انسان کو جب تک کہ وہ اپنی عقل اور فطرت پر عمل نہ کرے، اس کو ظاہری مادے میں خدا نظر آنے والا نہیں ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. آج کی یہ ہماری پانچویں مجلس ہے، اسی بات کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میٹیریلسٹ لوگ جو تھے ان کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ مادہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، میٹر اٹرنل ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، قدیم ہے. اور ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ میٹر بنایا گیا ہے. ان کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ نہیں بنایا نہیں گیا ہے، یہ ہمیشہ سے ہے. اور تم لوگ یہ اللہ کا تصور، گاڈ کا تصور لائے ہو اور اس نے بنایا کہہ رہے ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی ان کی دلیل وہ بیکار ہو گئی 1965 کے لگ بھگ، جہاں پر ہم کو کاسمک مائکرو ویو ریڈیشن ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے معلوم ہو گیا. یہ کیا تھا؟ آرڈنری ٹیلیسکوپ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ نور جو ستاروں سے نکلتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے، وہ نور نظر آتا ہے. جہاں ستارے زیادہ ہوں گے وہ نور زیادہ رہے گا، جہاں کم دکھ رہیں گے وہاں پر وہ نور کم رہے گا. لیکن ایک ایسا ریڈیشن رہا کہ جو ستاروں سے ربط ہی نہیں رکھتا، اس کو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں. مائکرو ویو کی ویو لینتھ کے اوپر ہے اس لیے مائکرو ویو کہتے ہیں. کاسمک اس لیے کہتے ہیں کہ ہر جگہ کاسموس میں، یونیورس میں جو آبزرویبل یونیورس ہے وہ بالکل کانسٹنٹ ہے، کانسٹنٹ ہے، کہیں زیادہ نہیں ہے کہیں کم نہیں ہے. ستارے کی روشنی جہاں پر ستارہ رہے گا وہاں زیادہ رہے گی، جہاں پر کم ستارے رہیں گے وہاں روشنی کم رہے گی. یہ بات 1965 میں آنے کے بعد یہ بات پروف ہو گئی. اسی کی بنیاد پر بگ بینگ کا تصور آیا، قابل قبول ہوا کہ ایک مرتبہ دنیا وجود میں ایک پوائنٹ سے آ گئی اور پھیلتے پھیلتے آج تک یہاں تک پھیل گئی اور بھی پھیل رہی ہے. اس کی پھر بحثیں اور بھی ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہے گفتگو. انسان کی تحقیق ختم نہیں ہونے والی ہے. اللہ نے ایک ایسی آگ اس میں لگا دی ہے، ایک ایسی طاقت اس میں دے دی ہے جس کو وہ اپنی روح کہتا ہے، کہ انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے اس کی عقل کام کرتی جاتی ہے اور اللہ عطا کرتا جاتا ہے. عموماً مگر تاریخ میں ہم کو یہ دکھا کہ جو اللہ والے تھے، جو خدا کو قبول کرتے تھے، انہوں نے ہی سویلائزیشن کو لیڈ کیا. دنیا میں آپ ایک ایسا سویلائزیشن بتا نہیں سکتے کہ جو الہات پر، خدا کو نہ ماننے پر ایک سویلائزیشن بنا دیا ہو، آپ کو نہیں ملے گا. ایک کوشش کمیونسٹوں کے ساتھ ہوئی جو 70 سال میں فیل ہو گئی، ورنہ جہاں پر بھی آپ جا کر دیکھیں گے ہر سویلائزیشن کے پیچھے ایک مذہبی تصور، چاہے وہ مذہبی تصور کا دینے والا موجود رہا ہو تاریخ میں یا تاریخ میں موجود نہ رہا ہو. لیکن قرآن یہ کہتا ہے ہم نے کسی قوم کو بغیر نبی کے نہیں چھوڑا ہے. تو یہ ہم کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اور میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ جہاں پر انسان جو اللہ کو قبول کر دنیا میں تحقیق کرتا ہے اس کو اللہ علم دیتا ہے، لیکن اگر اللہ والے رک جائیں تو دوسروں کو علم دینے سے نہیں رکے گا. وگرنہ یہی ہوتا کہ جہاں کے اوپر تم رک گئے تو دنیا رک جائے، زمان اور مکان رک جائے. یہ اللہ نے کسی کو یہ طاقت یا کسی قوم کو نہیں دی ہے. تم اگر نہیں اپنا کام انجام دو گے تو ہم دوسروں کے ذریعے سے یہ دنیا کے سفر کو آگے بڑھاتے جائیں گے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سفر آگے تو بڑھے گا لیکن سائنس اگر ان کے ہاتھوں میں آئے گی کہ جو خدا کو قبول نہیں کرتے، وہ تباہی کی طرف لے جائے گی. جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ جب پتا چل گیا کہ مادے کو انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے E=mc² کے ذریعے سے، تقریباً 1905 میں آئنسٹائن کے ذریعے سے، 1945 میں 40 سال بعد ایٹم بم بن گیا اسی بنیاد پر، اسی تھیوری کی بیسس پر، اور تباہی مچنے لگی. اور آج ہم بالکل تباہی کے بالکل قریب ہیں، اس لیے کہ نیوکلیئر آرسنل اتنا ہو چکا ہے کہ اب ہم تباہی کی طرف اور بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور انسان اپنی طاقت کو انسان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ انسان کی تباہی کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. یہ گفتگو آپ لوگوں کو گھروانے کے لیے تھی کہ آج کیونکہ برسات زیادہ ہے تو یہ خلاصہ میں نے پیش کیا، آج کی بھی گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھائی. کل میں نے ایک آیت کا اشارہ کیا تھا، اس کی تفصیل میں نے بیان نہیں کی تھی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهُ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ نے اپنی امانت اپنا ٹرسٹ دے دیا، کس پر دیا، کس کو دیا؟ آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو. انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو قبول کریں گے. میں نے کہا یہ ایک طریقے کا کنایا ہے، ایک اشارہ ہے سمجھانے کو کہ یہ امانت کتنی بڑی تھی کہ آسمانوں کے سامنے دی جا رہی ہے، آسمانوں کو، زمین کو دی جا رہی ہے اور پہاڑوں کو دی جا رہی ہے. وہ چیزیں جو انسان کی نظر میں بہت بڑی نظر آتی ہیں، پھر انسان کو کہا گیا کہ تو نے اس کو قبول کر لیا ہے، یعنی تجھ میں وہ ذاتی صلاحیت ہے کہ تو میرے ٹرسٹ کو قبول کر سکتا ہے. اس کا مطلب تو آسمانوں سے بڑا ہے، تو زمین سے بڑا ہے، تو پہاڑوں سے بڑا ہے. اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان آسمانوں کو فتح کر رہا ہے، زمین پر قبضہ بڑھاتا جا رہا ہے، پہاڑوں پر اپنا تسلط پیدا کر لیا ہے. کون سا ذرہ ہے دنیا کا کہ جہاں پر انسان اپنے اثر کو نہ چھوڑا ہو؟ یہ امانت تو قبول کر لی، لیکن وہی آیت آگے جاتی ہے جس کی میں نے توضیح کل نہیں دی. وہ کہتی ہے انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بہت زیادہ ظالم ہے اور بہت زیادہ جاہل ہے. مالک تو نے انسان کی یہ تو عظمت بتلا دی کہ آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو جو دیا گیا وہ ڈر گئے اور اس نے قبول کر لیا. تو نے یہاں تعریف کی، آیت ختم نہیں ہوتی، کہا کہ یہ تو بالکل ہی ظالم ہے، شدت کا ظالم ہے، ظلوم ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ہے، اور بہت زیادہ جاہل ہے. مالک یہ ظلم کیوں کرا، ظالمی کہہ دیتا، بہت زیادہ کیوں کہا؟ کہا جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہے وہ اگر امانت کو لوٹ دے تو اس کو ظالم نہیں کہا گیا. پولیس والا جس کو رکھا گیا تھا لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اگر وہ لوگوں پر ظلم کر دے، عام آدمی ظلم کر دے تو ظالم کہلائے گا. پولیس والا اگر ظلم کر دے، اس کو رکھا گیا تھا کس لیے؟ کہ ظلم اگر کوئی کرنے جا رہا ہے کسی کمزور پر تو تو روکنا، تیری ڈیوٹی ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس قانون ہے، تیرے پاس اسلحہ ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ وہی اپنی قانون کی طاقت کو لے کر، وہی وردی کی طاقت کو لے کر اس نے ظلم کر دیا. اس کو ظالم نہیں کہا جائے گا، ظلوم کہا جائے گا. انسان امانت لے لیا، اب امانت کو لے کے اس سے خیر کرنے کا کام اس کو کرنا تھا. اس نے کیا کر دیا؟ خیر کرنے کی جگہ اسی امانت کو مس یوز کر کر، اللہ کی دی ہوئی ٹرسٹ کو مس یوز کر کر اس نے تباہی مچانا شروع کر دی، فساد کرنا شروع کیا. یہ گھنٹی بجا رہا ہے اللہ اس مومن کے لیے کہ یاد رکھ لو، اپنے ٹرسٹ کو سمجھنا تو یہ بھی سمجھنا، ذری سی غلطی بھی کرو گے ٹرسٹ کے معاملے میں تو ظالم نہیں، ظلوم ہو جائیں گے. اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا تو ظلوموں کو کہاں سے پسند کرے گا؟ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا جو ظلم کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اس جگہ پر کہ جہاں پر عدالت کرنی ہو، ان کا کیا حال ہوگا؟ اچھا جہول کیوں کہہ رہا ہے، جاہل کہہ دیتا؟ کہا نہیں نہیں، جاہل وہ ہے جو کوئی بات نہ جانتا ہو، جہول وہ ہے جو بات نہ جانتا ہو اور اپنے اعمال کے نتائج بھی نہ جانتا ہو. کام برا کر رہا ہے، اس سے غفلت ہو گئی، سمجھ رہا ہے کہ یہ کام برا نہیں ہے اس لیے کر رہا ہوں، برے کام کی برائی سے غافل ہے، برے کام کی برائی سے غافل ہے. کسی کا حق مار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں کیا ہوتا اس سے کیا بات ہے، وہ میں اس کا لیا ہوں، وہ کسی اور کا لے لے گا، وہ کسی اور کا لے لے گا، ہوتے ہوتے سب آ کے جو ہے برابری ہو جائے گا. دنیا بنی ہے ایک دوسرے کا حق چھیننے کے لیے، اور میں کسی کا چھینوں گا، وہ کسی کا چھینے گا، ہر چیز جا کے آ کر سب ایکویٹ ہو جائے گی. یوں سوچ لیا، اس کو بولیں گے جاہل. لیکن اپنے عمل کے نتائج کا اس کو خبر نہ رکھنا. تم امانت لیے ہو, امانت کو ادا نہیں کر رہے ہو, لیکن پتا بھی ہے تمہیں کہ وہ امانت ادا نہیں کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ بھی تمہیں میں رکھا تھا میں نے کہ تم اپنے نتیجے کو اعمال کے سمجھ سکو, اور کیونکہ تم سمجھتے نہیں ہو اس لیے کہہ رہا ہوں تم ظلوم بھی ہو, تم جہول بھی ہو. ہم بالکل کگار پر کھڑے ہوئے ہیں, قربت خدا یا ظلوم یا جہول کے, بالکل بالکل کگار پر. اگر سیدھی طرف چلے جائیں گے اصحاب میمنہ ہو جائیں گے قرآن کی اصطلاح میں, یا بائیں طرف چلے جائیں گے تو اصحاب مشعمہ ہو جائیں گے, وہ لوگ کے جو عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے, ہمیں خطرہ لاحق ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں ہم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے, یہ فکر کہ ہم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ فکر شیطان کی دی ہوئی ہے. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم اپنے آپ کو پلیس نہیں کر سک رہے ہیں اور اپنی کوششوں کا معنی نہیں کر سک رہے ہیں. میں نے گزشتہ کی تو تھیوری آپ کو بیان کر دی, یہاں سے میں انسان کی کوشش کی اہمیت خدا قرآن میں کیسے بیان کرتا ہے وہ لے کر آگے بڑھوں گا. کچھ دیر تک آپ یہ دیکھیے کہ ہم اتنے نہتے نہیں ہیں جتنے کہ ہم سمجھتے ہیں. ہم بہت کچھ کرتے ہیں, اور دنیا میں برائی کرنے والے جتنی برائی کر رہے ہیں وہ اللہ کے مقابل میں اگینسٹ دی گریویٹی کر رہے ہیں. آپ اللہ کے ساتھ ود گریویٹی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کو ہم نے چھوٹا سمجھ لیا, اللہ کی امداد کو, اللہ کی مدد کو ہم نے چھوٹا سمجھ لیا. جب اللہ کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, تم میری مدد کرو, یعنی حق کے کام میں آگے بڑھ جاؤ, پھر دیکھو میں تمہاری مدد کیسے کرتا ہوں, پھر دیکھو کہ میں تمہاری مدد کیسے کرتا ہوں. پیغمبروں کی میں نے زندگی بتلائی, خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر کی زندگی بتلائی کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, یتیمی میں پیدا ہوئے تھے, مکے کی بنجر سرزمین پر پیدا ہوئے تھے. وادی غیر ذی زرع کہتا ہے قرآن اس کو, ایسی وادی جس میں زراعت نہیں ہوتی, ایسی وادی کے جس میں قرآن کہہ رہا ہے زراعت نہیں ہوتی, ویسی جگہ پر پیدا ہونے والا رسول اور مرکز شرک بن چکا تھا پورے جزیرۃ العرب کے لیے, تب بھی وہاں سے اللہ کی مدد سے اتنا بڑا انقلاب لایا جو آج 1400 سال بعد ہمیں متاثر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, ہمیں وہ چیزیں سکھا رہا ہے کہ دنیا کی سائنس کتنی بھی آگے بڑھ جائے اس کا عشر عشیر نہیں بتلا سکتی, ایک بالکل انفینٹیسیمل لیول کی چیز نہیں بتلا سکتی. آپ تعجب کرتے ہوں گے کہ پیغمبروں کو, اللہ والوں کو اتنی عزت کیوں ملتی ہے, سائنٹسٹ کو اتنی کیوں عزت نہیں ملتی. انہی کی تو ٹیکنالوجی ہم آج یوز کر رہے ہیں. وہ سبب یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ آپ کے میرے وجود کے اس حصے کو ٹچ کرتے ہیں جو سب سے متبرک ہے, سب سے متبرک ہے. تو انسانوں میں فطری طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری جان پر ان کا احسان ہے, جو جان پر احسان رکھتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوگی, یا آپ کو کوئی چیزوں کو فراہم کر کے آپ کو مدد کرتا ہے اپنی زندگی میں. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. سوال ہونا چاہیے نا بھائی, کیا بات ہے کہ اتنی عزت کیوں ملتی ہے؟ ایک چند سائنٹسٹ کے ناموں کے علاوہ آپ کو ہم کو باقی کے معلوم, سائنٹسٹ کے تو نام بھی نہیں معلوم ہے مٹھی بھر, اور وہ بھی بالکل جو پریس میں جن کا نام بار بار لیا جاتا ہے. اب ہم جیسے شوق رکھنے والوں کو, ہماری تو زندگی انہی کو پڑھنے میں گزر جاتی ہے تو ہم کو زیادہ معلوم رہتا ہے ان کے بارے میں, لیکن عموماً لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں معلوم, ان کا کام بھی نہیں معلوم. ہاں کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تحقیق ہوئی اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا, جانتے ہیں. لیکن وہ عزت اس ملک کے لوگ بھی اس آدمی کو نہیں دیتے
کہ جہاں پر وہ پیدا ہوا. جناب عیسیٰ پیدا کہاں ہوئے؟ فلسطین میں, وہی علاقے میں نا, مڈل ایسٹ کے فرد, پوری یورپ میں, امریکہ میں سب سے زیادہ کس کی عزت ہوتی ہے؟ رسول پیدا ہوئے عربستان میں, سب سے زیادہ عزت ان کی ایشیا کے کنٹریز, نارتھ افریقہ, ایسٹرن افریقہ, کہاں کہاں پر رسول کی عزت نہیں ہوتی. رشیا کے کئی ممالک, چھوٹے بڑے, سوویت یونین کے, یہ سب جگہ پر کیوں ہوتا ہے؟ یہ سبب یہی ہے, آج بھی جناب موسیٰ کے ماننے والے یہودی کوئی بڑے سائنٹسٹ کو موسیٰ کے بغل میں کھڑا کر بات کرنے والے نہیں ہیں, چاہے وہ آئنسٹائن کیوں نہ ہو. کہتے ہیں وہ کہاں اور یہ کہاں, یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں, یہ اپنے گزشتہ والے سائنٹسٹوں کی تحقیقات کو کام میں لا کر ایک مرحلہ آگے طے کرتے ہیں. جو اللہ سے ڈائریکٹ دے اس کو عزت زیادہ ملنی چاہیے, یا اس کو جو سلسلے وار ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. آئنسٹائن سے پوچھا گیا کہ تم تو نیوٹن کے کاندھے پر سوار ہو کر آگے بڑھے ہو, کہا کہ نیوٹن کے نہیں, میکسویل کے. میکسویل ایک جنریشن پہلے تھے آئنسٹائن کے, 1870s 1880s کے آدمی تھے جہاں پر انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی. وہ خود قبول کر لیے کہ مجھ سے ایک جنریشن پہلے والے آدمی کے احسانات تلے میں یہ کام کر سکا ہوں, اگر نہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. نیوٹن کا تو ابتدا تھا, ابتدا کے بعد جو سلسلہ چلا وہ لاسٹ جنریشن یعنی 30 سال پہلے ان کے جو کام ہوا تھا اس پر میں ٹکا ہوا ہوں, یہ آئنسٹائن کہہ رہے ہیں. اور باریکیوں میں جا سکتا ہوں, سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ہم کو یہ مادی دنیا کو سمجھنا ہے, اس کی کتنی بھی ترقی ہو اس کی معمولی پن کو سمجھنا ہے, لیکن مادی چیزوں کو سمجھنے میں ہم کو ذری سی بھی کوتاہی نہیں کرنا ہے. مادی علوم میں آگے بڑھنا الہی لوگوں کا, چاہے وہ اسلام کے ماننے والے ہوں, کرسچینٹی کے ماننے والے ہوں, جڈیزم کے ماننے والے ہوں, ہندوازم کے ماننے والے ہوں, بدھزم کے ماننے والے ہوں, چاہے کچھ بھی ماننے والے ہوں, ان کا حق پہلے بنتا ہے, کیونکہ وہ دنیا میں میٹافزیکل کو, روحی چیزوں کو قبول کرتے ہیں. جو روح کی طاقت قبول کرتا ہے اس کا فرسٹ کلیم ہے دنیاوی نالج پر, جو روح کی طاقت کو قبول ہی نہیں کرتا اس کا کوئی کلیم بن نہیں سکتا. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. تو اب انسان کا اختیار کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى ثم یجزاہ جزاء ال, اس کے بعد اس کو جزا دے دی جائے گی, جزاء الاوفا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. نہیں ہے یقیناً انسان کے لیے مگر وہ جو کوشش سے حاصل کرے. ان لیسا نہیں ہے انسان کے لیے انسان الا مگر جو کوشش کرے, سا کوشش کرے, سائی کرے, اور اس کی کوششوں کو یقیناً اس کو دکھا دیا جائے گا اور اسے اس کی پوری جزا دے دی جائے گی, اور آخر میں اس کی انتہا اپنے رب پر ہوگی. کوشش ادھر اور آخری میں اللہ سے ملاقات. تو انسان کی کوشش سے شروع ان یقیناً لیس للانسان الا ما سعى, بے شک انسان نے کوشش کے ذریعے سے جو حاصل کرنا ہے وہی اس کی حساب میں لکھی جانے والی چیز ہوگی. انسان کا حساب فقط اور فقط اس کی کوششوں کا نتیجہ ہوگا. چانس میں کسی کی دولت مل جائے, آج کل زمینیں مہنگی ہو رہی ہیں تو زمینوں کی قیمت بڑھ جائے, کچھ شیئر مارکیٹ پر پیسے زیادہ ہو جائیں, کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور, جو اتفاقاً انسان کو ہوتے جاتا ہے, یہ سب چیزیں حساب میں لکھی نہیں جانے والی ہیں.
جو کوشش سے حاصل کیا ہو اور ایسی کوشش جو اللہ اس کو دکھا سکتا ہو. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, بعد میں اس کو اس کی کوشش دکھائی جائے گی, وہ کوشش جو دکھائے جانے کے اللہ کے طرف سے قابل ہے. اور پھر کیا ہوگا, ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى, وافر مقدار میں بہت زیادہ طریقے سے اس کو اس کی کوشش کا ثمرا پھل ریٹرن دے دیا جائے گا اور اس کی پھر انتہا اللہ پر ہوگی. یہ انسان کی کوشش کو اللہ بیان کر رہا ہے. اِنَّا سَعْيُكُمْ لَشَتَّى, اور ایک آیت, تمہاری کوششیں الگ الگ ڈائریکشن میں جاتی ہیں, تمہاری کوششیں الگ الگ ڈائریکشن میں جاتی ہیں. جو انسان, آگے کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, جو انسان دے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اسے جزا دے گا اور اس کا آسان حساب کرے گا. مالک یہ کیا ہے, ہاں طریقہ یہی ہے, طریقہ یہی ہے کہ ہم تم کو لینا نہیں سکھاتے, اپنی کوشش میں دینا سکھاتے ہیں. جو آدمی کو دینا پڑے گا اس کو تو کہیں سے لے کے دینا پڑے گا نا. آدمی کو اگر دینے کی خواہش ہو گئی ہو, چوری کر کر دے گا دوسرے کا مال ہو جائے گا تو وہ دینے میں شامل نہیں ہوگا, اس کا مال کہاں گیا, اس کا مال تو تھا نہیں. تو کیا کیا کہ تمہاری کوششیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں لیکن ہماری نظر میں, ہماری نظر میں وہ جو دیتا ہے اور حالت تقویٰ میں رہتا ہے وہ شخص ہمارے لیے قابل اہمیت ہے. مالک تو کیوں کوشش کو دینے سے جوڑ دیا, یہ بات بار بار ہم کو سوچنی پڑتی ہے, دینے سے کیوں جوڑ دیا. کہتے ہیں کہ جو کوشش کا مطلب ہے نا وہ اپنی ذات تک مکمل کرنا اللہ کا مقصد نہیں ہے, یہ تو جانور کرتا ہے, کبھی کبھی جانور بھی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہے نا کیسے دانا کھلاتی ہے چڑیا اپنے بچوں کو, کیسے حفاظت کرتی ہے ان کی, اس کے آگے اس کا اختیار نہیں ہے, وہ انسٹنکٹ اس کی وہاں تک ہی محدود ہے. تم عقل سے ڈریون ہو, تم انٹلیکٹ سے ڈریون ہو, تمہارے میں ہماری روح ہے, وہ تم کو لے کے آگے بڑھتی ہے. اگر یہ کائنات کو ہم بنائے ہیں, یہ کائنات کو ہم باقی رکھے ہیں, تم کو بنائے ہیں, تم کو باقی رکھے ہیں, تو اب ہمارا دینے کا سلسلہ تمہارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے بول دو. اور تم بھی لینے کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو دینے والا کوئی ملے گا نہیں. تو تمہاری کوششیں تو مختلف ہیں لیکن وہ کوشش جو تم کو تقوی کی طرف دینے کی طرف لے جاتی ہے وہ مجھے پسند ہے. قرآن کیسے کیسے انسان کو شکل دے رہا ہے فکر کو, کیسے انسان کی فکر کیسے بنتی ہے, کیسے بڑھتی ہے, اور یہی فکر کو بنانا بڑھانا طاقتور بنانا یہی سبب بنتا ہے انسان کی گروتھ کا, اس کے تمدن کے گروتھ کا, اس کے سویلائزیشن کے گروتھ کا, ورنہ نہ سویلائزیشن بڑھے گا. خود پرستی, خود غرضی, سیلف لو, یہ پوری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دنیا کو لوٹنے کی طرف لے جاتی ہے. مال جتنا بھی آئے, مال آتا جائے دینا ممکن نہیں ہوگا. انڈین بلینئر سے کچھ پیسے اپنی دولت میں سے دینے کے لیے پوچھا گیا, سوائے عظیم پریم جی کے کوئی آگے آنے کو اس مقدار میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوا, اس مقدار میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. یورپین کنٹریز, امریکہ, جس کے لیے یہ تھا کہ تم 1.5% اپنا جی ڈی پی کا غریبوں کو غربت دور کرنے کے لیے خرچ کرو گے, وہ 1.5% آف جی ڈی پی دینے سے قاصر رہے, سوائے کچھ اسکینڈیوینین کنٹریز کے, فن لینڈ, سویڈن کے, جن کی آبادی ہمارے شہر کی آبادی کی آدھی آبادی سے بھی کم ہے. بڑے ممالک, چاہے وہ کوئی ہو, یورپ کی کوئی بڑا ملک ہو, نہیں دیا, امریکہ نہیں دیا, جو طے کیا تھا وہ نہیں دیا. ارے 1.5, جیسے ہم ہیں 1.5 کی جگہ اللہ ہم سے کہتا ہے چلو وہ لوگ 1.5 طے کیے تھے، میں تمہارے لیے 2.5 زکات طے کرتا ہوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہر سال اس کا 2.5 دے دینا، وہ چیزوں کو ہٹا کر کے جو تم استعمال کر رہے ہو، گھر ہے، گاڑی ہے، کپڑے ہیں، کچھ بیسک جویلری ہے جو روز مرہ کی ہے، وہ سب ہٹا دو، تمہارے استعمال کی جیسے جو چیزیں استعمال سے نکل کر تمہارے پاس آ گئی ہوں وہ تم زکات کی شکل میں دے دو. تمہارے پاس 10 کروڑ ہے تو 25 لاکھ دے دو، 10 لاکھ ہے تو 25,000 دے دو. تو وہ 10 لاکھ میں 25,000 چھوٹے دکھتے ہیں، وہ 10 کروڑ میں 25 لاکھ، 10 لاکھ سے 25 نکال دیں گے تو 9,75,000 رہیں گے، اور 10 کروڑ میں سے 25 لاکھ نکال دیں گے تو کیا بچے گا؟ 9,75,00,000. مگر ہم کو وہ 25 بڑا دکھتا ہے، ارے ہر سال ہم 25 نکال دیں. آپ کے پاس بچا کتنا ہے وہ دیکھ لیجئے، وہ بیچارہ جتنا رکھتا ہے ایک 10 لاکھ روپے، وہ تو 25,000 دینے کے بعد اس کو بھی کچھ برا نہیں لگ رہا ہے، 25 گئے نا، باقی تو ہے باقی اپنے پاس، لیکن 25 لاکھ 10 کروڑ پہ نظر نہیں رہتی. یہ پرابلم ہو گیا ہے. بڑے ممالک کیوں نہیں دیتے؟ جو اماؤنٹ وہ لوگ دیکھتے ہیں نا وہ بڑا دکھتا ہے، اپنے پاس جو ہے وہ کم. یہ شیطان کی خوبی ہے، آپ کی چیز کو وہ ڈراتا ہے تم سے فخر سے. قرآن کی آیت ہے تم کو فخر سے ڈراتا ہے، ارے اتنا دے دیں گے تو رہے گا کیا معلوم؟ وہ 25 لاکھ اگر رہ جائیں گے تو کہیں کہیں کام میں تو آئیں گے، کبھی نہ کبھی جب قحط پڑ جائے گا اور ایک روٹی 25 لاکھ کی ہوگی اور وہ تمہارے پاس ہے نہیں، تم نے تو دے دیا. ارے ایک قحط پڑے گا اور ایک روٹی 25 لاکھ کی، کتنے دن کھاؤ گے ایک روٹی؟ تو بولے ایک دن تک زندہ رہوں گا، اور ایک دن پہلے مر جاؤ کم کھا کے. ایک دن کم کھا کے پہلے ایک دن مر جاؤ، اللہ کو تو زندگی تمام خوش کیا، پیٹ بھر کر اگر نہیں دے کر مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ سب بڑے بڑے سوال ہیں جو انسان کی بیسک آئیڈیالوجی کو بناتے ہیں. آدمی اپنے پاس جو ہے وہ زیادہ دیکھتا ہے اور جو دے رہا ہے وہ کم دیکھتا ہے. اسی بنیاد پر شہادت کا تصور ہے. آپ کے پاس ہے کیا؟ جان. جاہدو بی اموالکم، پہلے کہا اس پہ ہمارے پسینے چھوٹنے لگے. وانفسکم، جان بھی دینی پڑے گی تو دے دو. تو بولے یہ کیسا، یا مال نے دیا نہیں جا رہا، یہ جان کیوں دوں، یہ جان کیوں دوں؟ تو پھر رو کیوں رہے ہو جو جس نے جان دی اس پر؟ رو کیوں رہے ہو جس نے جان دی، اپنی اولاد کی جان دی، اپنے بھائیوں کی جان دی، اپنے بھانجوں کے بھتیجوں کی جان دی، سب کی جان دی، اس پر کیوں رو رہے ہو؟ نہیں، ہم امام حسین پر جان دینے کو تیار ہیں. اب امام حسین آئیں یا پھر ظہور ہو، تو آپ ایسی چیز پر جان دینے کو بیس کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی نہ ہو. ایک ایسی، اور جو یہاں پر عدالت اور انصاف برپا کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں ہم کو شامل ہونا نہیں ہے. یہ انٹرپریٹیشن جو ہو رہا ہے نا دین کا، یہ شیطان والا انٹرپریٹیشن ہے، یہ الہی رسولی علوی حسینی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. ہم کو سیکھنا پڑے گا، ہم کو جاننا پڑے گا. قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں کہ دیکھو یہ دنیا تم کو میں دے رہا ہوں، تم کو بلند کرنے کے لیے دے رہا ہوں، گرانے کے لیے نہیں دے رہا ہوں. چھوٹے مقصد کے لیے کوئی معمولی آدمی بھی ایک چیز نہیں بناتا. سرائی بنانے والا کمہار چاہتا ہے کہ سرائی کو لوگ پانی پینے کے لیے استعمال کریں. اس زمانے میں جب فریج نہیں ہوتا تھا یہی ٹھنڈے پانی کا وسیلہ تھا. وہ کیا چاہتا ہے کہ میں بنا رہا ہوں، لوگ اس سے معمولی مٹی. لیکن خواہش کیا ہوتی ہے؟ کوئی لے جا کے پھوڑ دے اس کو کام میں نہ لائے. مجھے تو میرے پیسے ملنے ہیں، مجھے تو مل جائیں گے. وہ جو اجر کے لیے بنا رہا ہو، وہ جو اجر کے لیے بنا رہا ہو اس کی خواہش یہ ہے کہ میں جو بنا رہا ہوں اس کا استعمال اچھا ہو. جو اجر کے لیے نہیں بنا رہا ہے، رحمت کے طور پر بنا رہا ہے، جو اجر کے، اس کو کیا اجر ملے گا؟ جو رحمت کے لیے بنا رہا ہو اس کا کیا نہیں، درجہ ہوگا اور کیا نہیں اس کی آرزو ہوگی. ہم تو اس لیے کہہ رہا ہوں رحمان ہے رحیم ہیں, ہم تمہارے خالق ہیں, ہم تمہارے رب ہیں, ہم تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم تم سے بہت زیادہ قریب ہیں. یہ سب قرآن کی آیتیں ہم نے اپنی روح تم میں پھونکی اور نتیجتاً ہم نے اپنے آپ کو بابرکت کہہ لیا. یہ سب خوبیاں تم میں دیکھتے گئے, ہم خوش ہوتے گئے کہ ایک ایسی چیز تو بن گئی کہ جو کام کرے گی تو وہ کرے گی جو میں چاہتا ہوں, میرا ریپرزینٹیٹو بن جائے, میرا خلیفہ بن جائے. یہ درجہ تو ہم اپنا دیکھ لیں پہلے. یہ چار دن کی زندگی چاہے کچھ کر لیں بچنے والی نہیں ہے, یقین ہے ہم کو موت کا, حتیٰ تا کل یقین قرآن کہتا ہے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. موت تو آنے والی ہے, کیسے آئے گی, کیونکہ آئے گی, کس حالت میں آئے گی, اللہ کے ساتھ آئے گی, اللہ کے بغیر آئے گی. اللہ کے ساتھ آئے گی تو کس حد تک ہمارا ارتباط اللہ سے خوی رہے گا, اور دنیا میں کیا ایسے لوگوں کی ضرورت آج ہے کہ جو اپنے رابطے کو اللہ سے خوی تر کرتے جائیں یا نہیں ہے. اور خبی رابطہ ہوتا کیسا ہے, جب انسان اللہ کی آزمائشوں سے گزرتا ہے تو پھر قرآن میں وہ آیتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر آزمائش کا تصور پیش کیا جاتا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو ایک نطفے ملے جلے کے ساتھ جس میں کئی چیزیں ملی تھیں اس سے خلق کیا. نبتلی ہے, ہم اس کو آزمائیں گے. فجعلناہ سمیعاً بصیراً, اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکراً و اما کفوراً, قرآن کی دعائیں. بے شک ہم نے انسان کو نطفے کے ذریعے سے جو مختلف چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہو بنایا, یعنی اس کے اندر ورائٹی تھی, اس میں ورائٹی تھی. یہ ورائٹی کے ذریعے سے ہم آزمانا چاہیں, جب ورائٹی نہیں رہے گی تو آزمائش نہیں ہوگی, آپشنز نہیں ہوں گے. آپشنز بنتے کیسا ہیں, وہ کریشن میں اللہ بولتا ہے ڈیزائن میں ڈال دیا ہوں. اللہ کے ڈیزائن کو دیکھیں, جیسا روح کا ڈیزائن ہوتا ہے ویسی مادے کا ڈیزائن ہوتا ہے. ہر جگہ پر ڈیزائن 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 ہی چلے گا, بغیر ڈیزائن کے اللہ کام نہیں کرتا. اور اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے گزشتہ کی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں پڑتی. آدھے بنے ہوئے انسان کہیں پر دنیا میں ایکسکویشن میں نہیں ملے, آدھے بنے ہوئے بندر نہیں ملے, جو کچھ اسپیشی ملی وہ کمپلیٹ ملی. ابھی میں نے کمہار کی مثال دی ہے, جا کر دیکھیے اس کے جہاں پر وہ بناتا ہے کتنے ٹوٹے ہوئے گملے اور کتنی ٹوٹی ہوئی سرائیاں اس کے آزو بازو میں رہتی ہیں جو مکمل نہیں ہو سکی, کریک ہو گئی اس نے سائڈ میں رکھ دی. اللہ نے کوئی چیز کو سائڈ وائڈ میں نہیں رکھا. جیسا میں نے اشارہ کیا تھا, مولانا نے کہا یہ بغیر تجربے کے خلق کرتا ہے. وہ جب بھی دیکھتا ہے جب دیکھنے کی کوئی چیز نہ ہو, وہ تب بھی سننے والا ہے جب سننے کی کوئی چیز نہ ہو. یہ اس کی حقیقت, اس کی حقیقت, اس کی حقیقت ہے, اس کی ذات ہے. اب اس کی ذات جب روح بناتی ہے, عقل بناتی ہے تو ایک کیفیت میں بناتی ہے, مادہ بنا رہی ہے تو دوسری شکل میں بنا رہی ہے. لیکن امشاج کا ورڈ کہہ کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو مختلف تمہارے ڈسپنسیشنز ہوں گے, مختلف تمہارے بیہیویئرز ہوں گے. اب ان بیہیویئرز میں سے آنکھوں کو کان کو کام میں لاتے ہوئے اپنے ڈائریکشن کو ڈیٹرمن کر لینا. ہم نے یقیناً تم کو ہدایت دی ہے راستے کی, اما شاکراً و اما کفوراً, یا تو تم شکر اختیار کرو, قدردانی کرو اپنی اور اپنے رب کی اور وہ راستہ پکڑ لو, یا پھر قدردانی نہ کرو, نہ اپنے رب کی کرو نہ اپنی کرو. جب رب کو ہٹا دیں گے تو عظمت خود بخود زیرو ہو گئی, عظمت خود بخود زیرو ہو گئی. جو نئے فلسفے آئے تھے بگننگ آف دی 20th سینچری میں, آج سے 100 سال پہلے ایگزسٹینشلیم اگر آپ لے کے جان پال سارتر کا, تو اس میں دکھے گا, اس سے کہا گیا ہے کہ اگر تم خدا کے تصور کو ہٹا ڈالو گے تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کہا کہ ہاں کچھ بھی کرنا ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی زندگی پر جا کر اگر آپ نظر ڈالیں تو سوائے برائی کرنے کے اس نے کچھ نہیں کیا, کسی کے ساتھ اس نے اچھائی کرنی نہیں کی, بدترین طریقے کا فسق و فجور کیا. اور کہتا تھا کہ ہاں خدا کو ہٹا دیا گیا ہے تاکہ آپ کی کوئی حرکت میں رکاوٹ ہی نہ ہو, یعنی آپ کی ذمہ داری کوئی نہ ہو. کسی کے ساتھ اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا, لوگوں کو اتنا دھوکہ دیا, عورتوں کو اتنا دھوکہ دیا, تاریخ میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیجئے گا. کہتا تھا کہ ہاں کوئی کنٹرول نہیں ہے. نتیجے میں کیا ہوا, ایسیوں کو ماننے والے ہی جنگیں لڑے, دوسروں کی بستیوں کو اجاڑ دیا, ننگے بھوکوں کا کھانا لوٹ کھائے, غریب لوگوں پر نیپام بامز ڈالے جیسا کہ ویتنام میں ہم کو نظر آتا ہے. یہ سب ظلم ہوا کیوں؟ یہ فلسفے کے ساتھ کہ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اقتدار کا مطلب طاقت کی آزمائش, اور طاقت کو استعمال کرتے جاؤ. یہ مت دیکھو کہ کس پر ظلم ہو رہا ہے, یہ دیکھو کہ تم کو اس کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے. یہاں پر جہنے میں نے اشارہ کیا تھا, اللہ دینے کی بات یہاں پر کرتا ہے. تم دینے والے نہیں بنو گے تو بھوکے کی بھوک کو بڑھاتے جاؤ گے, تم کھاتے جاؤ گے اور مر جاؤ گے. دینے سے کیوں اللہ کو ربط ہے؟ دینے سے اللہ کو کیوں ربط ہے؟ تو جو آدمی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, جا کر دیکھیے مولا متقیان کو, جا کر دیکھیے رسول اکرم کو. سائل آتا ہے, رسول گھر میں ہیں, کچھ دینے کو نہیں ہے, اپنا قمیض اتار کر دے دیتے ہیں. وقت نماز ہوتا ہے, صحابہ انتظار کر رہے ہیں رسول کے پاس, قمیض نہیں ہے. اب جائیں تو کیسے جائیں؟ دیر ہو جاتی ہے, لوگوں کو احساس ہوتا ہے اصحاب کو کہ شاید رسول بھول گئے وقت نماز. رسول بھولے نہیں ہیں, رسول جانتے ہیں وقت نماز ہو گیا, لیکن کیسے جائیں بغیر قمیض کے؟ قرآن کی آیت آتی ہے, رسول نہ ہی تم دینے میں اپنے ہاتھوں کو بند لو, نہ اس طریقے سے کھول دو کہ لوگ تمہارے اوپر کچھ نہ کچھ کہیں, تانا کسیں. تو دینے کو انکریج کیا, لیکن رسول اس پوائنٹ تک دے دیے کہ جہاں پر لوگوں نے تانا کسنا شروع کر دیا کہ رسول نے وقت نماز کو فراموش کر دیا. علی کا دینا کس قسم کا دینا تھا؟ ہم کو تاریخ میں ملتا ہے, بتلاتے ہیں کہ جو علی کماتے تھے اس کا دسواں حصہ رکھ لیتے تو عیش کی زندگی کر سکتے تھے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے. علی نے وہ بھی نہیں رکھا. ہے خود میں نہج البلاغہ میں عثمان ابن حنیف کو, کہ جو ان کے گورنر تھے بصرے میں, ان کو لکھتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک ایسی جگہ پر جا کر دعوت کھا لی کہ جہاں کے اوپر تمہارے سامنے مختلف رنگوں کے کھانے لا کے رکھے گئے, بڑا پیالہ تمہارے سامنے رکھا گیا, اور تم وہاں پر متلذذ ہوتے گئے, لذتیں اٹھاتے گئے, جبکہ غریبوں کو وہاں سے دور رکھا گیا تھا. آخر یہ تو دیکھو کہ تمہارا آغا کیا کر رہا ہے, تمہارا خلیفہ, تمہارا امام کیا کر رہا ہے. دو کپڑوں کے علاوہ اور دو روٹی کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی استعمال ہی نہیں ہے. لوگ ہماری طرف نظریں گاڑے ہوئے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے لیڈر کے مطابق عمل کرے. تو تم اپنی جگہ پر جہاں پر لیڈر ہو میری جیسی کیفیت تو نہیں لا سکتے, مگر یہ کام تو نہ کرنا کہ تم عیش و عشرت میں ایسے کھانے کھا لینا, اور دیکھو جہاں پر شبہ ہو کہ وہ غذا حلال یا حرام کے ذریعے سے آئی ہو, اگر شبہ بھی ہو حرام کے ذریعے سے آئی ہو تو اس شبہ کی بنیاد کے اوپر وہ غذا نہیں کھانا. یہ علی ہے, یہ علی ہے کہ شبہ پر بھی کہہ رہا ہے گورنر کو, اچھا کھانا کھا رہے ہو نا, اگر یقین ہے کہ اس نے حلال سے کمایا ہے وہ تو کھانا, ورنہ حرام کا کھانا, شبہ بھی اگر حرام کا ہو تو نہ کھانا. اور اپنے سے مثال دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں, مشہور باتیں ہیں یہ, ہم اس سلسلے کا ایک حصہ ہیں, ہم اس سلسلے کا ایک حصہ ہیں. ہم چٹ سے نہ آئے یہاں پر. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اے جوان مسلمان, کبھی تو نے سوچا بھی ہے کہ وہ کون سا کانسٹلیشن, وہ کون سی بڑی کائنات کا حصہ ستاروں والا تھا کہ جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ یہ رسول و آل رسول کے کانسٹلیشن سے, کہکشاں سے ہم نکل آئے ہیں. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام, قوموں کی دنیا کی امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی امامت کا. یہ بھی اقبال کہ تم کو چاہیے کہ صداقت, سچائی, شجاعت, عدالت, اس کا سبق تم کو سیکھنا ہے. کیوں کہ اب لیڈرشپ کا جو رول ہے دنیا میں وہ تم پر آنے والا ہے. کون لیڈ کر سکتا ہے بتلائیے آج کے اندھیرے میں, آج کے اس دور میں جہاں کے اوپر لوگ اور زیادہ مادی ہوتے جا رہے ہیں, کس کو خدا نظر آ رہا ہے بتلا دیجئے. مسلمان دنیا میں, سعودی عرب میں آپ نے دیکھ لیا, دنیا پرستی بڑی ہے یا دو سال تین سال میں یا گھٹی ہے؟ دبئی اور یو ای تو پہلے سے ڈوبے ہوئے تھے. مصر کی جا کر دیکھیے کیا حالت ہے. یہ وہ سینٹرز بتا رہا ہوں جہاں پر تمدن اسلامی جنم لیا اور پھیلا. عربستان میں عراق میں، شام میں، مصر میں، یہ سبھی مراکز تھے جو مین ہارٹ لینڈ کہلاتے تھے اسلام کا، عربی دنیا کا. آج جا کر دیکھیے کیا حال ہے. عراق آج تک سنبھل نہیں سکا. سیریا کی حالت آپ نے دیکھی، ایک چار پانچ سال کی جنگ کے بعد کیا حالت ہو گئی. مصر کی تو میں نے بات کہی. سعودی تو ابھی ظاہری جو دین کا پردہ تھا وہ بھی اب اتار پھینکا ہے. وہ امید کہاں سے رہ گئی؟ امید رہی تو اللہ والوں سے، رسول والوں سے، علی والوں سے. اور ہم علی کے غلام، جنہیں غلامی کا سلیقہ نہیں آیا، حسین کے غلام جسے غلامی کا سلیقہ نہیں آیا، ہم اگر یہ بدسلیقگی کرتے جائیں گے تو کل ہمارا کیا ہوگا؟ کون ہوگا کہ جس کو بتلا کر اللہ کہہ سکے کہ یہ دیکھو یہ کیسے ہیں، یہ دیکھو یہ کیسے ہیں؟ ہم ہو سکتے ہیں نا ویسے؟ ہم کو کوئی پرابلم ہے کیا؟ ہم کو کوئی پرابلم ہے کہ ویسے ہو جائیں؟ کیا چلا جائے گا؟ جوانوں سے خطاب ہے، یاد رکھیے، اگر آپ گناہ کرنے کی عادت کر رہے ہیں تو گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، ثواب کی عادت کر لیں گے ثواب کرنا آسان ہو جائے گا. شروع میں گناہ آسان دکھتا ہے لیکن پھر گردن کا توق بن جاتا ہے. شروع میں ثواب مشکل دکھتا ہے لیکن پھر پردے دیتا ہے. جو مشکل سے اچھائی کرتا ہے شروع میں، اللہ اس کو اچھائی کرنے کے لیے پرواز کروا دیتا ہے. وہ سطح پر کر سکتا ہے جو زمینی نہیں آسمانی سطح ہو. اور جو برائی کرتا ہے شروع میں آسان رکھتی ہے، بعد میں اللہ اسے توغ بنا کر انسان کو پہ دے دیتا ہے کہ خود بھی اس میں تباہ ہوتا ہے، اپنے اطرافیوں کو بھی تباہ کرتا ہے. خیر کرنے والا، ثواب کرنے والا خود کو بھی آباد کرتا ہے، اپنے اطرافیوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، جہاں جہاں پر اس کی رسد ہے، جہاں جہاں تک یہ پہنچ سکتا ہے وہاں پر خیر ہی خیر ہو رہا ہے. اب زندگی خیر خیر پھیلانے کی ہونی چاہیے یا خیر خیر پھیلانے کی نہیں ہونی چاہیے؟ مل کر کر لیں گے تو اور آسان ہو جائے گا. میں جانتا ہوں یہ اکیلے ڈھکیلے جانے والی گاڑی نہیں ہے، اس کو کوئی اکیلے نہیں ڈھکل سکتا. مل کر ڈھک لیں گے تو بوجھ نہیں ہوگا. کبھی ڈھکیلتے ڈھکیلتے ہم تھک جائیں گے، کوئی اور آ کے. ہم نے فقط مردوں کو منتقل کرنے کے لیے کھاندہ دینا سیکھا، زندوں کو اور اجتماع کو منتقل کرنے کے لیے کھاندہ دینا نہیں سیکھا. زندہ سوسائٹی کو بھی تو آگے لے جانا ہے نا. تھک جاؤ گے تھوڑی دیر، ہٹ جاؤ، کوئی اور جگہ لے گا. گرائیں گے تو نہیں، اگر مردے کو نہیں گرا سکتے تو زندے کو کیا گرائیں گے؟ مردے کو گرا دیں گے خدا نہ خواستہ تو کون سی اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹ بھی جائے گی تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ارے زندوں کو گرا رہے ہو، بلکہ زندوں کو جہاں تک پہنچانا ہے لے جا کر وہاں نہیں پہنچا رہے ہو. جو کمزور ہے اس کو اس کی کمزوری سے بچا سکتے ہو مگر بچا نہیں سک رہے. جو پڑھ نہیں سک رہا ہے اس کو پڑھا نہیں رہا. جو بیمار ہے اس کے علاج کروا سکتے ہو، کرا نہیں رہے ہو. تو یہ سب چیزیں ہماری قوم کے اوپر لکھی جائیں گی یا نہیں لکھی جائیں گی؟ صلوات بھیجے محمد بول محمد. ایک قوم کی کتاب ہوتی ہے اور ایک فرد کی کتاب ہوتی ہے. قیامت کے دن دونوں کتابیں کھولی جائیں گی. ایک فرد کے طور پہ ہماری کتاب کھلے گی کہ کیا کیا کیا، اور ایک امت کے طور پر کھولی جائے گی کہ جس کے اندر ایک پورا امت کا ریکارڈ رہے گا. تو وہ تو کتاب کے بارے میں ہمارے پاس تصور ہی نہیں ہے کہ اس میں بھی کچھ لکھا جائے یا نہیں لکھا جائے. یہ یاد رکھ لیں، کوئی بھی چیز اللہ ہم کو اگر عطا کر رہا ہے اس کے شکر کا طریقہ ایک ہی ہے. اگر پیٹ بھر رہا ہے تو بھوکے کی تلاش میں نکل جاؤ، اگر پیٹ بھر رہا ہے تو بھوکے کی تلاش میں نکل جاؤ، اگر صحت دیا ہے تو بیمار کی تلاش میں نکل جاؤ. اکیلے نہیں ہو سکتا، گروپ بنانا پڑے گا، بڑا گروپ بنانا پڑے گا، ہاسپٹلز بنانے پڑے گا. اور اگر علم دیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاؤ کہ جس کو علم کی ضرورت ہے. وہ جو علم اب حاصل نہیں کر سک رہا ہے، ماں باپ اس کو اسکول نہیں بھیج سک رہے ہیں، بھیج بھی رہے ہیں تو اس کو فالو اپ نہیں کر سک رہے ہیں، اس کے لیے اسکولز بھی چاہیے. یہ سب کام کرنا پڑے گا ورنہ کام نہیں ہوگا. اور ہمیشہ دوسرے پر ذمہ داری ڈال دینے سے فقط یہ ثابت ہوتا ہے ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم رسول والے نہیں ہیں، ہم علی والے نہیں ہیں. ہم لینا تو چاہتے ہیں ان سے، ان کے لیے دینا نہیں چاہتے. یہ کون سا طریقہ ہو گیا؟ وہی ہو گیا نا طریقہ کہ جس کی طرف سے 72 ہی ملے. آج بھی پھر وہی ہوگا. امام آتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر امام آئے اور ہم سب لینے والے ہوں تو امام پھر آگے کس کے سہارے بڑھے؟ اگر جادوئی طور پر ہی کرنا ہے, کازز اینڈ ایفیکٹس کے دائرے کے باہر جا کے کام کرنا ہے تو کبھی بھی آ جائیں, غائب ہی کیوں ہو گئے؟ غیبت کا تصور ہی بیکار ہو جاتا ہے اگر ایسی روش بنا دی جائے کہ جو اللہ کی طاقت کے اوپر بغیر نیچرل کازز کے کامیابی دینا نہ رسولوں کو اللہ نے دی. یا مدد اضافہ کرنا تھی وہاں پر ضرور کی, کوشش جب کامل ہو گئی تب جا کر مدد آئی کہ ملائکہ کے ذریعے سے ہم نے مدد کی, یا ابرہا کا قصہ ہے تیرہ نبابیل کے ذریعے سے مدد آئی. جہاں پر کوشش گنجائش پوری ہو گئی ہو اللہ وہاں سے اٹھا لیتا ہے, جہاں کوشش کو پوری ہو ہی نہیں رہی ہو اللہ وہاں سے اٹھانے کی گنجائش نہیں رکھتا, حکمت کے عنوان سے, طاقت کے عنوان سے نہیں. طاقت تو اس کی ہمیشہ ہے, حکمت نہیں ہے. مالک ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تم اللہ والے ہو جاؤ مدد کر دوں گا. نہیں ہم جیسے ہیں ویسی مدد نہیں کیوں کرتا؟ تم کو اگر جیسی حالت میں ویسی مدد کر دوں گا تمہارا ہاتھ اوپر آ جائے گا, تم وہی ظلم کرو گے جس کے خلاف میں نے تمہاری مدد کی تھی. یہ پرابلم. وہ اللہ کو بھول کر مدد کر رہے ہو, تم اللہ کی مدد سے ظلم کرو گے. وہ اللہ کو بھول کر لوٹ رہے ہیں, ہم ان کو تمہارے ہاتھوں شکست دلوا دیں گے, تم اللہ کا نام لے کر لوٹو گے. ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ آئسس نے کیا کیا نہیں کیا, کیسا کیسا ظلم نہیں کیا آئسس نے, بے انتہا ظلم کیا. طالبان اپنی جو پہلی شکل تھی اب ذرا شکل بدلی ہے, بتلاتے ہیں کتنا انہوں نے ظلم کیا, مردوں پر, عورتوں پر, بچوں پر, کسی کو نہیں بخشا. خبریں کھداتے تھے انسان سے, اور وہی انسان جو اپنی خبر کھودتا تھا اس کو گولی مار کر اندر ڈالتے تھے, اگر رکتا تھا تو اس کو مارتے تھے. تو مجبور ہوتا تھا خبریں کھودنے پر, اور اپنی خبر کھد جب جاتی تھی اس کو ایک گولی مارا اور مٹی کھینچ دی اس کے اوپر. یہ ظلم کیا, کس کے نام پر کیا؟ آج اسلام اگر بدنام ہوا ہے نا تو اسی لیے بدنام ہوا ہے, یہ اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کا نام لے کے اللہ کے نام کو بدنام کرنا ہے, اللہ کے دین کو بدنام کرنا ہے, اللہ کے رسول کو بدنام کرنا ہے. ہم کو کیوں ٹیررسٹ کہا گیا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ہو کر نہیں رہے, رحمت للعالمین کے ہو کر نہیں رہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قائل نہیں رہے, رسول کے جو رؤوف الرحیم ہے مومنین پر ہم نہیں رہے. ہر کو اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کیا. آئسس نے بھی یہی انجام دیا. یزیدی جو ایک گروپ ہے عراق میں, تو مسلمان نہیں ہے, پرانا گروپ ہے, ان کو جو لوٹا مارا, ان کے عورتوں کے ساتھ جو بدفعلی کی, یہ پورا ریکارڈ ہوا ہے. نام اسلام کا لیا گیا جبکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو برائی کرنے والے اسلام کے نام پر برائی کر رہے ہیں, اچھائی کرنے والے اچھائی کم کریں گے تو ہوگا کیا؟ اسلام بدنام ہوگا یا خوش نام ہوگا؟ بدنام ہی ہوگا نا. یہ ذمہ داریاں آتی جا رہی ہیں. آج کا زمانہ ہمارے لیے ایک بہترین زمانہ ہے اگر ہم اللہ کی نظر سے اس دب دنیا کو دیکھیں. اچھا کام کرنے کے لیے اچھی گنجائش ہے, ہم بالکل امن چین اور شانتی کے ذریعے سے. کون روک رہا ہے آپ کو خیر کرنے سے؟ کون روک رہا ہے آپ کو بھوکے تک پہنچنے سے؟ کون روک رہا ہے آپ کو مریض کا علاج کرانے سے؟ کون روک رہا ہے آپ کو کمزور کو اس کی اولاد کو پڑھانے سے؟ کون روک رہا ہے آپ کو اور جو برائیاں ہماری قوم میں آ گئی ہیں اس کو دور کرنے سے؟ کوئی بھی نہیں روک رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کرنا چاہ رہے تھے, کوئی کسی نے روک دیا ہم کو, ہماری حکومت روکتی ہے کاموں سے؟ واللہ نہیں روکتی. پھر وہ اچھائیاں کیوں نہیں کر رہے؟ ہم آرگنائز ہی نہیں ہوتے. ارے نیکی کے لیے آرگنائز ہو, پاور کے لیے مت آرگنائز ہو, اچھائی کرنے کے لیے آرگنائز ہو. دس کی جگہ سو ہو جائیں گے, دس گنا کام بڑھ جائے گا. سو کی جگہ ہزار ہو جائیں گے, سو گنا کام بڑھ جائے گا. ہزار کی جگہ دس ہزار ہو جائیں گے, لاکھوں گنا کام بڑھ جائے گا. وہ چیز لے جا کے اگر ہم اللہ کے سامنے رکھیں یہ ہماری امت کا کارنامہ ہے, تو پھر اب آپ بولیے جزا اچھی ملے گی, اوفا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کوششوں کے ذریعے سے جو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری کوششوں پر تم کو نوازوں گا, جزائے اوفا دوں گا, وافر مقدار میں دوں گا. ہم اس کو اگر یقین رکھتے ہیں تو کوشش کر پڑیں. صلوات بھیجے بھر محمد وآل محمد. آزمائش سے گزر رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کی مشہور آیت وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا بَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ یہ کہہ رہا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب اللہ آزماتا ہے لوگوں کو, کس سے؟ نقصان سے, کچھ کچھ نقصان سے, جان کے, مال کے, ثمرات کے, میووں کے, کھیتی کے, ٹھیک ہے. تو وہ جو صابرین ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہماری بازگشت ہے. جان سے آزما رہا ہے, کوئی مر جاتا ہے قریب ہی, کہتے ہیں اللہ کی طرف بازگشت ہے, سب کی ہماری بھی اس کی. اور جب دنیا بھی لاس ہوتا ہے تب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, انا للہ, ہم اللہ ہی کے ہیں, وہ انا الیہ راجعون, اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو اللہ کے کانٹیکسٹ میں دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کا مطلب یہ ہوا ہم آزمائیں گے ان طریقوں سے آزمائیں گے. لیکن تم جب انڈرسٹینڈ کرنا تو یہ کانٹیکسٹ تمہارا ٹوٹلی الہی رہنا چاہیے. اگر دنیا کی مصیبت کو اللہ کے کانٹیکسٹ میں انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے, گلا کرو گے, شکوا کرو گے, اپنے حوصلہ کھو بیٹھو گے, امیدیں کھو بیٹھو گے, اور اس کے نتیجے میں تم اللہ کی طرف حرکت کھو بیٹھو گے. یہ پرابلم ہمارا ہے سب سے بڑا. اگر ہم چاہتے ہیں مشکلات کو, آزمائشوں کو انڈرسٹینڈ کریں تو ریفرل پوائنٹ ہمارا اللہ رہنا چاہیے. ہم ریفرل جو لیں گے اللہ سے لیں گے, اس کے ہیں اور اسی کی طرف بازگشت ہے. تو یہاں پر جو اطمینان آ جاتا ہے, جو سکون آ جاتا ہے, اور جو اللہ کی یاد سے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کہہ رہا ہے, یقیناً اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان آرام ملتا ہے, ویسے ہو جاؤ گے. اور جتنا سکون اللہ کے ذریعے سے ملنے والا ہو, اگر مادی سکون سے بڑھ جائے تو انسان مادے کو وہ سکون حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان مادے کو وہ الہی سکون حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کرتا ہے. اگر وہ سکون کا اندازہ نہ ہو, اللہ بذکر اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو آرام ملتا ہے, نماز میں اگر وہ کیفیت آنے لگ جائے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ میری کیفیت میں مرتے وقت ہو گئی تو اللہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. خالص مجھے زندہ ہوں لیکن طاقتور ہوں, لیکن یاد میری ایسی ہو گئی ہے کہ اللہ سے گیا ہوں, جب کچھ بھی نہیں رہوں گا, میرا بدن جاتا رہے گا, میری روح نکلنے کو رہے گی, ایسی حالت میں اگر جائے گی تو کیسا ہوگا؟ اللہ قبول کر لے گا. یہ کیفیت دنیا میں لانے کی ہے تاکہ مرتے وقت اس کو ہم لا سکیں. اگر ہم زندہ طاقت کے ساتھ نہیں لا سکیں گے, جب مرتے ہوں گے, جب جسم کمزور پڑا ہوا ہوگا, تب لانے کی کوشش بھی کریں گے تو عادت نہیں ہے, نہیں آئے گی. سمجھیں آزمائشوں کو, جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, سمجھیں اچھائی کرنے کا زبردست موقع ہے. جوانی کی عبادت, اللہ پر توجہ, اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز اللہ نے روکا نہیں ہے. کس نے حرام کر دیا وہ زینت کو جو اللہ زمینوں سے نکالتا ہے؟ زمینوں سے کیا نکالتا ہے؟ سونا, چاندی اور زیورات. کس نے حرام کر دیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں. وہ طیبات من الرزق من حرم زینت اللہ التي اخرج عليه بات و طیبات من طیب رزق, کو پاک رزق, کو اچھے رزق, کو حلال رزق, کو کس نے اللہ نے کہا مت کھاؤ, کھا کے مر نہ جاؤ؟ یہ کہتا ہے اللہ, کھاؤ اچھا کھانا, نہیں روکتا, اچھا کھانا کھاؤ. اللہ نے اس کو حلال, کس نے حرام کیا؟ اللہ چیلنج کر رہا ہے. کہاں سے یہ دین میں حرمت آ گئی اچھے کھانے کی, اچھے پہننے کی, زیورات کو استعمال کرنے کی؟ کہیں پر روک نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ دکھاوا مت کرو, دوسرے کو چھوٹا کرنے کے لیے یہ مت کام میں لاؤ, دوسرے کو برا مت کرو. ان چیزوں کا استعمال تمہارے لیے جائز, اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو حرام کر سکے. قرآن نے کہہ دیا ہے, کل کی مجلس میں انشاءاللہ کون سی چیزیں اللہ کیوں کر حرام کرتا ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. تو آزمائش سے ہم کو اللہ گزارے, اور اللہ جیسے جیسے جتنے لوگ بلند تھے ان کو ویسی ویسی آزمائشوں سے گزارتا نظر آتا ہے. کربلا بھی وہی آزمائش میں سے ہے کہ جو فاطمہ کے لال کو اللہ آزماتا ہے, وہ درجہ وہ مقام عطا کرنے کے لیے. اور کس سلیقے سے حسین نے اس آزمائش کو پورا کیا, کس خدا کی رضا کے ساتھ پورا کیا. حسین تو حسین تھے, حسین کے اصحاب نے کیسا اس کو پورا کیا. شب عاشور کا منظر ہے. حسین کچھ دور تک جاتے ہیں خیموں کے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے کہیں دشمن صبح ہوتے ہوتے پیچھے سے حملہ تو نہ کر دے. نافع ابن ہلال یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امام اکیلے جا رہے ہیں, دوڑتے ہوئے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا امام آپ اکیلے ہیں, اگر دشمن آپ پر حملہ کر دے دیکھ کر تو کیا ہوگا. امام کہتے ہیں نہیں, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نشیب و فراز جو ہے اس سے کوئی پیچھے سے خیموں کے حملہ کر سکتا ہے یا نہیں. یاد رکھیے کربلا جنگ کی جگہ ہے, نارمل جگہ نہیں ہے, دیکھنا پڑتا ہے. اور امام نے وہ جنگی طریقے اپنائے, تو اکیلے جا کر دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر سے حملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو جب نافع اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں تو امام کہتے ہیں نافع یہ جو پہاڑ آگے تم دیکھ رہے ہو اس کے درمیان سے تم نکل جا سکتے ہو, ان کو تمہارے سے کوئی کام نہیں ہے اور میں نے تم پر سے بیعت اٹھا لی ہے, میں نے تم پر سے بیعت اٹھا لی ہے, تم چاہو تو چلے جاؤ. ان کو فکر یہ ہے کہ کوئی آئے نہ, کوئی چلا جائے یہاں سے, ان کو کسی کو روکنا نہیں ہے, بلکہ وہ تو خوش ہو جائیں گے. حسین کا ساتھ کوئی چھوڑ کر چلا جائے کیوں پسند نہیں آئے گا ان کو. شب عاشور کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا, بیعت اٹھا دینے پر بھی کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا. تو نافع کو امام نے کہا چلے جاؤ, نافع رو پڑے, کہا یا امام میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی, میرا گھوڑا میں نے 1000 درہم میں خریدا ہے تاکہ آپ کی نصرت کر سکوں, یعنی میں نے اپنی پوری پونجی آپ کی نصرت کے لیے لگا دی ہے. اب جب مال لگا دیا ہوں تو جان بھی لگا دوں گا, جاؤں گا کہاں. امام واپس آتے ہیں, بی بی زینب کے خیمے میں جاتے ہیں, بی بی پوچھتی ہیں ماں جائے کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے آزما لیا ہے بہن, ان میں وہ جذبہ ہے, وہ لگاؤ ہے مجھ سے کہ جو دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے ہوتا ہے وہ مجھ سے الگ ہونے والے نہیں ہیں. ایسے اصحاب ملے جو حسین کے دل کو شاد کرتے رہے. ہر صبح میں آ کر شاد کیا, زہیر ابن خیند کچھ دن پہلے مل کر شاد کرتے ہیں. تو کئی چیزیں ہیں جو امام کے دل کو شاد کرتی ہیں کربلا میں. ایک قصہ اس میں سے وہ ہے جو جناب علی اکبر کے تعلق سے ملتا ہے. ابھی راستے میں ہیں کوفے کی طرف آ رہے ہیں, امام کچھ دیر کے لیے گھوڑے پر سوار ہیں لیکن نیند لگ جاتی ہے, کچھ دیر کے لیے اٹھتے ہیں تو کلمہ استرجاع پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں. وہ آیت پڑھتے ہیں جو ابھی میں نے پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہماری بازگشت ہے. یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے, علی اکبر سمجھ جاتے ہیں, کہتے ہیں بابا آپ نے یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کہتے ہیں مجھے خواب میں ایک آواز آئی کہ یہ قوم تو حرکت کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ موت بھی حرکت کر رہی ہے, اس کے ساتھ موت بھی حرکت کر رہی ہے. تو ایک ہی سوال ہم کو ملتا ہے جو جناب علی اکبر کرتے ہیں, ایک سوالیہ نشان, اور جس کو عربی میں استفا میں انکاری. جانتے ہیں کہ امام کیا کہیں گے, پوچھتے ہیں کہ بابا اولسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام کہتے ہیں جزاک اللہ خیر الجزا, اے بیٹے تو نے جو سوال کر لیا نا کہ مرنے کی بات ہو رہی ہے تو حق پر تو ہے نا, مرنا مانا نہیں رکھتا اگر حق پر ہیں, زندہ حق پر رہنا ہے, مرنا حق پر ہے. اولسنا علی الحق, امام کا دل شاد ہو گیا. کربلا میں روزے عاشور ہم دیکھتے ہیں, پورے اصحاب قتل ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, ہاشمین باقی رہ جاتے ہیں, اور سب سے پہلے جو موقع ملتا ہے جانے کا وہ علی اکبر کو دیا جاتا ہے. تمام پرانی تاریخ میں سب سے پہلے شہادت جو ہاشمین کی طرف سے ہوئی ہے وہ جناب علی اکبر کی ہوئی. تیار ہوتے ہیں خیموں میں ملنے کے لیے جاتے ہیں, نکل کر آتے ہیں, واہ اکبرہ کی صدائیں خیموں سے بلند ہوتی ہیں. امام سوار کرتے ہیں اور کہتے ہیں مالک میں ایسے کو بھیج رہا ہوں جو خلقن خلقن و منطقن تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے, جو رفتار میں، کردار میں، گفتار میں تیرے ربی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، جب میں چاہتا تھا اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں اپنے اس فرزند کی طرف نظر کر لیتا تھا۔ علی اکبر جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، 100 لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد پلٹ آتے ہیں، بابا سے ملتے ہیں، کہتے بابا یہ زرہ کی گرمی سے پیاس شدت کی لگ رہی ہے، کوئی اگر پانی کی سبیل ہو۔ نیت یہ نہیں تھی کہ پانی پی رہا ہوں جینے کے لیے، چاہتے تھے اور حملہ تیز کروں، اس کے لیے طاقت چاہتے تھے، اس کے لیے پانی چاہتے تھے۔ امام کہتے ہیں کہ فرزان یہ میری انگوٹھی منہ میں لینا، انشاءاللہ تمہارے جگ تمہیں سیراب کریں گے۔ واپس جاتے ہیں، 200 سے زیادہ اشقیا کو واصل جہنم کرنے کے بعد اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن پر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو حملہ ہوتا ہے، ایک سلام کی آواز آتی ہے، یا بتا حسین تیزی سے حرکت کرتے ہیں، لیکن جب تک پہنچتے ہیں اکبر کی وہ حالت ہے کہ فقط پلٹ کر کہتے ہیں جوانوں سے، آؤ اپنے بھائی کو لے کر جاؤ۔ خیمہ گابے لے کر آیا جاتا ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔